اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہفتہ وار پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سبزواری. سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے آج کے پروگرام میں شامل موضوعات.
سرگرم سفارتکاری کے بعد وزیر خارجہ کی نیویارک سے واپسی. پاکستان کے قبائلی علاقوں پر بڑھتے ہوئے امریکی حملے. بابری مسجد ملکیت کیس کا عدالتی فیصلہ. جولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل کی پسپائی کا مطالبہ. پاکستانی سیلاب زدگان کے لیے ایرانی امداد.
ناظرین, اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت اور سرگرم سفارتکاری کے بعد وطن واپس پہنچ گئے. وزیر خارجہ کے دورے نیو یارک کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش خدمت ہے.
اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے نیو یارک میں اپنے قیام کے آخری دن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سمیت مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی اور علاقائی و عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ تہران اعلامیے پر دستخط کے نتیجے میں ایران نے 5+1 گروپ سے تہران کے جوہری پروگرام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا بہانہ چھین لیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس ناکامی کی توجیہ کے لیے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان شروع کر دیا. منوچہر متقی کا کہنا تھا کہ نیو یارک میں معاملے کے تمام فریقوں کی موجودگی کو سامنے رکھتے ہوئے صدر احمدی نژاد نے جب 5+1 گروپ کے ساتھ مذاکرات کی بات کہی تو یہ ان کے لیے غیر متوقع تھی. انہوں نے بتایا کہ 5+1 گروپ نے پہلے تو اس کا خیر مقدم کیا, لیکن انٹرنل میٹنگ میں جب انہوں نے ایران کے مقابلے میں اپنی سبکی محسوس کی تو پیچھے ہٹ گئے اور مذاکرات کو التوا میں ڈال دیا. وزیر خارجہ منوچہر متقی نے نیو یارک میں اپنے قیام کے آخری دن برازیل, انڈونیشیا, تیونس, گرینیڈا, ایریٹریا, گینی کوناکری کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقاتیں اور گفتگو کی اور علاقائی و بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ نے اپنے برازیلی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کی جانب اشارہ کیا اور مختلف شعبوں میں تہران برازیلیا تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا. اس موقع پر برازیل کے وزیر خارجہ سسلو اموریم نے برازیلیا تہران تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات فروغ پا رہے ہیں.
ناظرین, پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون حملے تو جاری ہی تھے کہ اب نیٹو کے ہیلی کاپٹروں نے بھی پاکستان پر حملے شروع کر دیے ہیں. پاکستان میں اس حوالے سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے.
عالمی ذرائع ابلاغ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں صدر باراک اوباما کے برسر اقتدار آنے کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی ڈرون, طیاروں اور میزائلی حملوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے. سی این این کے مطابق افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں نے سن 2010 کے آغاز سے لے کر آج تک کوئی 74 پاکستان کے قبائلی علاقوں کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے. نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. حالانکہ امریکی فوجیوں نے سن 2009 میں 53 جبکہ 2008 میں 36 پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ڈرون حملے کیے تھے. اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ صدر اوباما کے دور میں پاکستان پر ڈرون حملوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس بات سے قطع نظر کہ امریکہ میں کون برسر اقتدار ہے, پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں میں ہونے والا اضافہ ہر بات سے زیادہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوج کی مشکلات اور ناکامیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے. دوسرے لفظوں میں سابق امریکی صدر جارج بش کے دور میں پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں کا آغاز اس وقت کیا گیا جب افغانستان میں امریکی فوج کی شکست کے آثار پوری طرح نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے اور دہشت گردی کے خاتمے اور القاعدہ و طالبان کے خلاف جنگ کی آڑ میں افغانستان پر لشکر کشی کرنے والے امریکی حکمران ٹولے نے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے غرض سے بحران کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کی اور یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ پاکستان کی طرف سے افغانستان میں سرگرم دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے امریکی فوج کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس بات کو بہانہ بنا کر پاکستان میں اٹھنے والے اعتراضات کے باوجود امریکی فوج نے اس ملک کے قبائلی علاقوں پر ہوائی اور میزائل حملوں کا آغاز کیا اور رفتہ رفتہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت اور عوام اپنے ملک کے قبائلی علاقوں پر امریکی حملوں کو ملکی اقتدار اعلی اور خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی سمجھتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے بھی کئی بار یہ بات دہرائی ہے کیونکہ امریکہ پاکستان کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہے، لہذا وہ اس ملک کے کسی بھی علاقے پر حملے کرنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن امریکی فوجی اور سیاسی قیادت پاکستان کے قبائلی علاقوں پر جاری حملوں کو دہشت گردی کے خلاف نام نہاد امریکی جنگ کا حصہ قرار دیتے ہیں اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ناظرین، ہندوستان کی عدالت عالیہ نے بلاخر بابری مسجد ملکیت مقدمے کا فیصلہ سنا ہی دیا ہے۔ ہندوستان کے ممتاز قانوندان اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنوینر ظفریاب جیلانی اس فیصلے پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ہمیں مایوسی تو نہیں، اس سے توقع تھی اس کے خلاف ہے۔ یہ اس میں ایک چیز تو ہمارے حق میں مانی گئی ہے، جو دیکھنے کی یہاں مسجد تھی، لیکن جو اس میں رام للا کی بات کہی گئی ہے وہ کورٹ نے فیتھ اور بلیف پر ہندوؤں کے مانا ہے۔ ہمارے خیال سے ہندوستان کے قانون میں ابھی اس کی گنجائش کہیں نہیں ہے کہ ایویڈینس فیتھ اینڈ بلیف کو ایویڈینس مان لیا جائے۔ تو یہ ایک فیصلہ پہلی مرتبہ میرے خیال سے ایسا آیا ہے کہ جو اگر یہ جاری رہے تو اس سے ملک میں بہت خطرہ پیدا ہوگا ہر جگہ، اور ہر جگہ یہ جھگڑے شروع ہوں گے کہ ہمارا فیتھ اینڈ بلیف اس کے بارے میں دردنوں یا سینکڑوں مساجد ہماری زد میں آئیں گی۔ اس لیے ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کی بات ذہن بنا چکے ہیں، کل ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ سپریم کورٹ اس پر صحیح صورتحال کو واضح کرے کہ اس ملک کا قانون چلے گا یا کسی کمیونٹی کا فیتھ اور بلیف مانا جائے گا قانون کی جگہ، ایویڈینس کی جگہ۔ تو ایک تو اس میں یہ بات ہم نے کہی ہے اور اس لیے ہمیں اس بارے میں سپریم کورٹ جانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں ایک تھیوری انہوں نے نئی بالکل جو کسی پارٹی کا اسٹینڈ نہیں تھا، یہ کہہ دیا کہ صاحب وہ تین حصے اس کے بٹوارا کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ہم بٹوارا مسجد کا، اگر مسجد ہو تو مسجد ہے اور بٹوارا تو ہو نہیں سکتا اس کا، اس لیے ہمارا وہ بھی اس پہ اعتراض ہے۔ اور ایس آئی کی رپورٹ مثلاً کسی نے تو بھی ہمیں اعتراض ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں کہ ابھی تفصیلات، چونکہ ہم نے پورا ججمنٹ ابھی پڑھنے میں آیا نہیں، کاپی نہیں مل پائی ہے، اس لیے ابھی ہم نے جو سمری اس کی بنیاد پہ کچھ باتیں بتائی۔ لمیٹیشن کی بات ان کہہ دی کہ دعویٰ بیرون میں آیا تو یہ بھی ہمارے خیال سے غلط انہوں نے کیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا ان کا کہنا یہ ہے کہ سرنڈر کر دیں، تو اگر سرنڈر کرنے کی گنجائش شریعت اسلامی میں ہوتی تو یہ 60 سال تک سب اس کا قائم رہنا مسئلے کا کیا بغیر ضروری تھا؟ اسی وقت ہمارے علماء طے کر دیتے ہاں بھائی اس کو سرنڈر کر دو 50 میں۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ تو قومی مفاہمت کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ اس کا تو صرف سیدھا سادہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے کلیم کو سرنڈر کر دیں، جو میرے خیال سے مسلمان نہیں کریں گے، تو یہ قطعی قومی مفاہمت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ چونکہ اس ایک فیصلہ پہلی مرتبہ آیا اس مسئلے پر اور اس میں یہ بھی مانا گیا کہ یہ مسجد ہے اور یہاں مورتیاں رکھی گئی تھی 22 دسمبر 1949 کی رات میں، تو اس سے آگے سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا تو سپریم کورٹ میں اس پر بحث ہونے کے بعد جو فیصلہ آئے گا وہ اس سے یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ ہماری طرف سے یہی کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے آخری فیصلوں کو مانیں گے۔
اور ناظرین اب ذکر کرتے ہیں شام کا. شام نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جولان کے پہاڑی علاقے کو غیر مشروط طور پر خالی کر دے. شام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بالآخر یہ علاقہ خالی کرنا پڑے گا.
شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم نے جولان کے مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کی پسپائی پر زور دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ پسپائی غیر مشروط ہونا چاہیے. نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ولید المعلم نے اسرائیل پر الزام لگایا کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے گریز کرتا چلا آ رہا ہے. شام کے وزیر اطلاعات و نشریات محسن بلال نے بھی اپنے ایک بیان میں یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ اسرائیل کو آخرکار جولان کا مقبوضہ علاقہ شام کو واپس کرنا ہی ہوگا. غاصب صہیونی حکومت نے 1967 میں جولان کے پہاڑی علاقے پر قبضہ کیا تھا اور 1981 میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تحت اسے مقبوضہ فلسطین میں ضم کر دیا. سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 242 اور 497 کے تحت صہیونی حکومت کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ جولان کے علاقے سے فوری اور غیر مشروط پسپائی اختیار کرے. علاوہ ازیں قرارداد نمبر 497 سمیت سلامتی کونسل کی سبھی قراردادوں میں اسرائیل کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ جولان کے علاقے میں توسیعی اقدامات یا اس علاقے کو مقبوضہ فلسطین میں ضم کرنے اور اسے صہیونی علاقہ بنانے سے بھی گریز کرے اور مذکورہ تمام اقدامات کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے. لیکن صہیونی حکومت جولان کے علاقے میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اس علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. صہیونی حکومت کبھی اس علاقے کو لیز پر لیے جانے کی بات کرتی ہے اور شام سے اس کی خریداری کا دعویٰ پیش کرتی ہے اور جعلی دستاویزات کے ذریعے اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگتی ہے. مکرو فریب کے یہ تمام حربے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسرائیل کی غاصب حکومت جولان کے علاقے پر اپنا ناجائز قبضہ ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل کے حامی ممالک بھی ہزاروں ہیلوں کے ذریعے خطے میں صہیونی حکومت کی تسلط پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے ماحول فراہم کرتے چلے آ رہے ہیں اور اسی پالیسی کے تحت حکومت امریکہ نے شام کو اسرائیل کی توسیع پسندی کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی غرض سے سازشوں کے جال بچھانے شروع کر دیے.
اور ناظرین آخر میں ذکر کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے نجات اور امداد کا کام جاری ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ہلال احمر کے ساتھ ساتھ ایران کے دیگر ادارے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. ایران کے ایک سیاسی اور پارلیمانی وفد نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے. ہمیں خوشی ہے کہ اس وقت کے ایک رکن ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. حمید رضا ترقی صاحب, میں آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ حال ہی میں پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے وہاں کیا دیکھا, کیا صورتحال وہاں پر اس وقت لوگوں کی ہے, نقصانات کا اندازہ کیا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں وہاں پہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا ان مصیبت رو
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس مصیبت اور اس بحران پر پاکستانی عوام کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ پاکستان ایک ہمارا وفد گیا تھا اور ہم نے جنوب کراچی سے لے کے پنجاب تک یہ معائنہ کیا, بہت سے علاقوں کا معائنہ کیا اور امداد رسانی کی صورت حال کا جائزہ لیا جو وسیع پیمانے پر جاری ہے. اور اسی طرح کیونکہ تباہی جو ہے وہ بہت ہی بڑی ہے، تقریباً 12 لاکھ گھر تباہ ہوئے ہیں، اور جیسا کہ خبروں میں بھی سب نے سنا ہوگا، سب نے جو سندھ ندی کے ساحلوں پر بہت ہی زیادہ نقصان ہوئے ہیں، کہیں کہیں تو پانی کا جو جماؤ تھا وہ 100 فٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس سیلاب سے گھروں کو اور کھیتوں کو خاص طور سے بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے، لوگوں کے مویشی اس میں تباہ ہو گئے، مر گئے، جو دیہی باشندوں کے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہوتے ہیں، زندگی کے اسباب، گھر کے سامان، سب کچھ تباہ ہو گئے، اور اس سیلاب سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جیسے جو وبائی امراض ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر موجودہ حالات میں ہم اپنے مشاہدات کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حادثے کا جو ابتدائی بحران تھا، اس پر پاکستانی حکومت اور مختلف ممالک، من جملہ اسلامی جمہوریہ ایران کی امدادی ٹیموں کے ذریعے اس ابتدائی بحران پر قابو پا لیا گیا ہے، اور متاثرین کو کیمپوں میں رکھا گیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اپنے ہی علاقے میں تمبو حاصل کیا ہے، ٹینٹ حاصل کیا ہے، اور وہاں پر فی الحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اکثر ممالک اکثر نے جو امداد فراہم کی ہے وہ متاثرہ علاقوں میں، اکثر متاثرہ علاقوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہاں، کچھ جگہیں ہیں شمالی علاقوں میں جہاں پر پانی ابھی تک جمع ہے، اور بہت سے ایسے متاثرین بھی ہیں جنہیں ابھی تک امدادی سامان نہیں مل پایا ہے، لیکن مجموعی طور پر اکثر جو ایسے علاقے ہیں جو جہاں پانی جمع تھا وہاں پر اب پانی ختم ہو رہا ہے، اور یہاں پر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جس طرح سے جو امداد کی ہے اس کی مثال بہت ہی کم ملتی ہے، دسیوں ہزار ٹینٹ تقسیم کیے گئے اور بہت سے کیمپ قائم کیے گئے جہاں پر طبی سہولتیں فراہم کی گئی، اشیاء خورد و نوش تقسیم کی گئیں، اور یہ سب کچھ بحران کی ابتدا سے ہوا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پیکٹس بنائے مختلف اشیاء کے، اشیاء خورد و نوش کے، استعمال کی چیزوں کے خوبصورت پیکٹوں میں انہیں پیک کیا اور ان کا انہیں تقسیم کیا، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے اب کہ اس بحران پر دھیرے دھیرے قابو پایا جا رہا ہے، اور ہماری جو بات چیت ہوئی ہے، جو مذاکرات ہوئے ہیں پاکستانی حکام سے اور مقامی عہدیداروں سے اور مقامی رہنماؤں سے، ان کے مذاکرات کے بنیاد پر ہم پروگرام بنائیں گے۔
جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا خود کے بحران کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ اب تقریباً مکمل ہو گیا، اور یعنی خود پاکستانی عوام اور حکام نے اور دوسرے ممالک کی جو امدادی ٹیمیں پہنچی انہوں نے تقریباً بحران کے پہلے مرحلے پر جو ہے وہ قابو پا لیا ہے۔ اب نیا مرحلہ جو بحران کا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیلاب سے متاثرین ہیں اتنی بڑی تعداد میں، ان کو بسانا ہے، ان کو بحال کرنا ہے، اور ان کو ان کے پیروں پر دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے، کیونکہ ان کا روزگار اور ان کا کام کاج سب جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ زیادہ تر اس میں لوگ جو ہیں وہ زراعت کے پیشے سے وابستہ رہیں یا دام پروری سے وابستہ رہیں، تو اس حوالے سے جو ہے آپ کی نظر میں آپ نے جو صورتحال دیکھی وہ کیا ہے، اور کس قسم کی امداد کی اب پاکستان کے سیلاب زدگان کو جو ہے وہ ضرورت ہو سکتی ہے.
خوشبختانه ما با تجربه ای که در این نوع حوادث در کشورمون داشتیم،
خدا کا شکر ہے کہ ہمارے تجربات اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ہیں، اور جو ہمارے ملک میں جو اس طرح کے حادثات اور واقعات میں جو ہمارے تجربات ہیں، ہم نے وہ تجربات پاکستانی حکام تک منتقل کر دیے ہیں. جو 40 دن ہوتے ہیں شروعاتی بحران کے، وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے اس کے بعد لوگوں کو ان کے گھروں کی طرف بھیجا جا سکتا ہے، ان کے لیے وہاں پر سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں. اور ایران نے تقریباً 10 ارب تومان دیا ہے ایران کو، اور قائد انقلاب اسلامی کے اعلان کے بعد اور ان کے حکم کے بعد پاکستانی عوام کی مدد کے لیے، اس کے بعد جو یہ امداد کی صورت بڑھی ہے، اور خاص طور سے اس لیے بھی کہ صدر مملکت نے بھی اس کی عام اپیل کی اور کہا کہ پاکستانی بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اور اس کے بعد ایک عام جذبہ بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیلتا اور پیدا ہوتا نظر آیا، اور یہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جب ایران نے کسی دوسرے ملک کے لیے بحران سینٹر قائم کیا. یہاں پر پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے بحران سینٹر قائم کیا گیا، اور اس میں غور کیا گیا کہ پاکستان کی امداد کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے ایسا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، شروع ہی سے ایران نے امداد بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اب جو کھیپ ہے اسے ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ کتنے حصے کو، کتنے فیصد حصے کو کون سے سیلاب زدہ علاقے میں بھیجا جانا ہے. تو اس طرح سے اس بات کے پیش نظر کے پاکستان کے سیلاب زدہ بہت سے علاقوں میں پانی اتر چکا ہے، اور اب وہاں پر واپسی ممکن ہے، اور اس بات کے پیش نظر کی سردیاں شروع ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان علاقوں میں جو متاثرین ہیں انہیں گھروں کی ضرورت ہوگی، ان کے لیے گھروں کی تعمیر ضروری ہے. اور اس سلسلے میں ہم نے وہاں عوامی جو تنظیمیں ہیں، جو مقامی عہدیدار ہیں، ان سے ہم نے مذاکرات کیے، اور یہ طے کیا کہ گھروں کی تعمیر کا کام مختلف علاقوں میں، جہاں جہاں سردیاں شروع ہونے والی ہیں، تو ہم یہ گھروں کی تعمیر کا کام خود پاکستانی عوام کی مدد سے شروع کریں گے، یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور اسی طرح بہت سے اسپتال تباہ ہو گئے ہیں، بہت سے اسکول تباہ ہو گئے ہیں، جو عام سہولتوں کے مراکز ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں. اور بہرحال بہت سے ممالک نے ان سب بہت ساری عمارتوں کی تعمیر نو قبول کی ہے، اور ہم نے بھی اس بات کے پیش نظر کہ وہاں پر جو ہماری امداد ہے وہ صحیح طور سے اور عادلانہ منصفانہ طریقے سے لوگوں تک پہنچے، تو اسی لیے ہم نے جو غیر نقدی امداد تھی، جو سامان تھے، اس کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا کہ یہ سیدھے طور سے سیلاب زدہ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچے. اور جہاں تک گھروں کی بات ہے، تو گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں کام ہم نے شروع کر دیا ہے، اور جو غیر سرکاری تنظیمیں اور نجی جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعاون ہمارا اس سلسلے میں جاری ہے، اور جو پاکستان میں ہمارے ادارے ہیں، جو سفارت خانہ ہے اور جو کونسلیٹ ہے، وہ لوگ اس عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ گھروں کی تعمیر کا کام شروع ہوگا. ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیمپوں کے بعد اب گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو. اسی طرح سے ہم یہ بیج فصلوں کے لیے بیج انہیں فراہم کریں گے، اور اسی طرح زراعت کے لیے جو ضروری ساز و سامان ہوتے ہیں وہ بھی ہم زلزلے سے سیلاب سے متاثر افراد کو فراہم کریں گے. اسی طرح طب کے شعبے میں بھی ہم کافی مدد کرنے کا ہمارا پروگرام ہے، کیونکہ وبا کا خطرہ کافی بڑھ چکا ہے. مجموعی طور پر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں تک سیلاب زدگان کی واپسی ممکن ہو اور آسان ہو، جس کے بعد بہرحال روزگار کا مسئلہ بہت ہی زیادہ، آمدنی اور روزگار کا مسئلہ بہت ہی زیادہ اہم ہوگا اور اسے حل کیا جانا چاہیے. اور ہم نے جو وزرائے اعلیٰ سے بات کی،
ڈاکٹر حمید صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہرحال وقت کی کمی کی وجہ سے ان تمام باتوں پر تو آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس موضوع پر آپ سے تفصیل سے گفتگو کریں گے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر حمید رضا ترقی کی گفتگو سنی، جو حال ہی میں پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے آئے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ.